أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے ایام ہے یہ انقلاب در حقیقت ایک لبیک ہے قیام فاطمی کے لیے قیام حسینی کے لیے اس عظیم درسگاہ سے جناب سیدہ کے فرزندوں میں سے ایک فرزند حسین کی اولاد میں سے ایک فرزند یعنی امام خمینی نے لبیک کہا اور پوری قوم نے ان کے اقتدام میں لبیک کہا. اسی لیے ہم جب اس انقلاب کی طرف نگاہ کرتے ہیں اس کی جغرافیائی حیثیت مد نظر نہیں ہوتا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں نماز نماز ہوتی ہے جہاں بھی پڑھے. اسی طرح سے انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی ہے دنیا کے جس کونے میں بھی پیش آ جائے. یہ انقلاب اسلام کا نتیجہ ہے, قرآن کا نتیجہ ہے, عترت کا نتیجہ ہے, کربلا کا نتیجہ ہے. اے کاش ہم پہل کرتے, اے کاش عراق والے اہل بیت کی سرزمین عراق میں پہل کرتے. خلاصہ جس قوم نے پہلا لبیک کہا اس کو سعادت ملی, لیکن اس قوم کے ساتھ مخصوص انقلاب نہیں ہے. انقلاب کی کامیابی کی راز سبب الف سے یا تک اسلام ہے. امام خمینی خود فرماتے ہیں کہ حسنین ہیکل کے سوال کے جواب میں ہماری کامیابی کا راز اسلام ہے, کوئی دوسرا راز ہی نہیں ہے. میں نے آغائے کاشانی جو تیل کے اس تحریک میں مصدق کے ساتھ دیا ان سے بھی کہا تھا اس تحریک کو اسلامی تحریک میں تبدیل کرو. امام خمینی نے یاسر عرفات سے فرمایا کہ فلسطین کے اس تحریک کو اسلامی تحریک میں تبدیل کرو. ایک یہ کہ ہم مسلمان ہیں, خدا کے بندے ہیں, ہماری تمام حرکات و سکنات خدا کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی ہم خدا سے حکم لیتے ہیں, کسی اور سے حکم نہیں لیتے, اس لیے اسلامی ہونا چاہیے. دوسری بات, اسلامی اگر ہو تو خدا بھی مدد کرتا ہے, اور کامیابی کے اسباب و عناصر اس کے اندر موجود ہیں. قرآن مجید نے فرمایا یا ایها النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی, آپ کے لیے کافی ہے خدا اور وہ مؤمنین جو آپ کی پیروی کرتے ہیں. سپر طاقتوں کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت کی دو سپر طاقتیں تھیں, روم اور ایران. انقلاب ایران اسلامی ایران کامیاب ہونے کے زمانے میں بھی دو سپر طاقتیں تھیں, مغرب امریکہ کی قیادت میں نیٹو اور روس کی قیادت میں ورشو. لیکن شکلیں بدل سکتی ہیں, خدا کا پیغام ایک ہے یا ایها النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. پیغمبر, آپ کے لیے کافی ہے خدا اور وہ مؤمنین جو آپ کی پیروی کرتے ہیں. انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی ایک, کامیابی کے بعد جنگ دو, جنگ کے بعد ترقی کے شاہراہوں پر جو گامزن ہوا ہے تین, اور پھر یہ انقلاب برآمد ہو رہا ہے دنیا میں چار. ان چاروں مراحل میں اس آیت پر عمل ہوا ہے. خدا پر توکل کرو، خدا تمہارے لیے کافی ہے. حسبک اللہ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے. دیکھیے، ایک کامیاب انجینئر ایک ایسے ہی کم علم والے آدمی کے درمیان فرق ہوتا ہے. کامیاب انجینئر کے سامنے آپ ایک زمین اس کو دیتے ہیں، پیسے دیتے کہتے اس میں بہترین بلڈنگ بناؤ، تو موجودہ وسائل کے ذریعے بہترین بلڈنگ بنائے گا. اگر انجینئر نہ ہو، ایک نادان آدمی ہو، اس زمین کو بھی ضائع کرے گا، مال کو بھی ضائع کرے گا. امام خمینی اسلام کے درسگاہ میں تعلیم حاصل کرنے والے اور خدا پر یقین رکھنے والے نے اسلام کے اندر جو صلاحیتیں موجود تھیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا. اسلام کی صلاحیتیں لامحدود ہیں، لیکن جتنے سے امام خمینی فائدہ اٹھا سکے آپ نے فائدہ اٹھایا. اسلام دنیا کا کامل ترین دین، جامع ترین دین، ابدی دین. عبادت کے میدان میں اسلام بے مثال، معیشت کے میدان میں اسلام بے مثال، اخلاق عرفان کے میدان میں اسلام بے مثال، ہر میدان میں اسلام انسانیت کی قیادت کر سکتا ہے. بہترین دین، بہترین نسخہ نجات بشریت کے لیے. خدا حکیم ہے، چنانچہ بعض احادیث فرماتا ہے خدا حکیم ہے، خدا طبیب ہے. انسان کے لیے نسخہ لکھا ہے، یہ وہ نسخہ اسلام ہے. خدا سے بہتر انسان کو کوئی نہیں جانتا. انسان کے لیے جتنے جراثیم ہیں اس کو خدا جانتا ہے، خطرات کو جانتا ہے، مشکلات کو جانتا ہے، نقاط ضعف کو جانتا ہے، نقاط قوت کو جانتا ہے، فردی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، شہر کی زندگی میں، گاؤں کی زندگی میں، ملکی زندگی میں، عالمی زندگی میں، لوگوں کے ساتھ جب رابطہ ہوتا ہے، جب دشمنوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، انسانوں کے نقاط قوت، نقاط ضعف، سب کو خدا جانتا ہے. سب کو مد نظر رکھ کر اس دین کو خدا نے نازل کیا ہے کہ اسلام انسان دنیا میں انسان بنے، انسان کامل بنے، بندگی کے معراج تک پہنچ جائے. آخرت میں جنت خدا اسی کی جگہ ہے جو خدا کا بندہ بنتا ہے. وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. تو دیکھیے، امام خمینی نے اسلام جیسا کامل ترین نظریہ تھا، اور 14 صدیوں سے یہ نظریہ ہمارے پاس تھا، اس سے استفادہ کیا. شرعی ذمہ داری بھی یہی تھی، یعنی انقلاب کے لیے اسلام سے فائدہ نہیں اٹھایا، اصل اسلام کو معاشرے میں زندہ کرنا چاہتا تھا کہ معاشرہ زندہ ہو جائے اسلام کے ذریعے. اسلام زندہ نہیں ہوتا، معاشرہ زندہ ہوتا ہے اسلام کے ذریعے. اب اس کے لیے امام نے دیکھے اسلام کی تبلیغ کی. امام خمینی ایک گفتگو فرماتے تھے، حوزہ علمیہ کے طلبہ ان گفتگو کو پورے ایران کے گوشہ و کنار تک پہنچاتے تھے. ہر منظم پارٹی سے بڑھ کر، یہ کام کوئی پارٹی نہیں تھی اندر، لیکن ہر منظم پارٹی سے بڑھ کر، اگرچہ اسلامی کچھ پارٹیاں تھیں محدود پیمانے تک، لیکن وسیع پیمانے پر یہی ہے کہ امام خمینی پیغام دیتے تھے، طلبہ ان پیغامات کو ایران کے گوشہ و کنار تک پہنچاتے تھے، اور گوشہ و کنار سے انقلاب کے لیے مادی معنوی امداد لے کر واپس آتے تھے. ادھر سے پیسہ لے کر نہیں جاتے تھے، پیسہ واپس لاتے تھے. ظاہر لوگ بھی مسلمان ہیں، سب اپنے آپ کو برابر شریک سمجھتے اس ذمہ داری میں، اسی لیے سب ساتھ دیتے تھے. پیغام امام خمینی 1-2 دن کے اندر پورے ایران میں پہنچ جاتا تھا. ایک دوسرا مرجعیت کا مسئلہ جو تشیع میں ہے کہ اعلم کی تقلید کرنا ہے، اعلم کی بات ماننی ہے، شہر میں، دکان میں، مسجد میں، امام بارگاہ میں، گھر میں، اپنی خلوت میں، اپنی اولاد کے ساتھ، بلکہ اپنے آپ کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے اس میں بھی مجتہد کے فتویٰ کے مطابق زندگی کرنا ہے. یہی نا تقلید کا معنی. آپ تن تنہا ہو تب بھی جو کچھ کرنا چاہتے ہیں شرعی جواز کے ساتھ انجام دینا ہے. یہ طاقت ہے مجتہد کے فتویٰ، یعنی اسلام کی شناخت رکھنے والے ماہر، سب سے زیادہ ماہر وہ اسلام کے نظریے بیان کرے گا، لیکن ساتھ ایک طاقت مجتہد کے ہاتھ میں ہے کہ امت آپ کے ہر بات سننے کے لیے تیار ہے. یہ طاقت تھی مجتہدین کے پاس. امام نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا. جب ایران کے تمباکو کے مسئلے میں مرزا شیرازی نے سامرا، عراق کے سامرا میں تھے، فتویٰ دیا کہ حرام ہے، کیونکہ انگلینڈ اسی راستے سے ایران پر مسلط ہونا چاہتا تھا اس معاہدے کی روشنی میں، تو انہوں نے حرام قرار دیا. سگریٹ پینا، حقہ پینے کو حرام قرار دیا. تو شاہ کی بیوی نے شاہ کے سامنے سے حقہ چھین لیا، کہا کہ جس نے مجھ کو تجھ پر حلال قرار دیا ہے اسی نے حقہ کو حرام قرار دیا ہے. شاہ نے جب دیکھا کہ گھر پر بھی اس فتویٰ کا اثر ہے تو مجبور ہوا اور وہ معاہدہ منسوخ ہو گیا. مرزا شیرازی کے پاس کوئی پہنچا تو رو رہے تھے، پوچھا کیوں آپ تو کامیاب ہو گئے؟ کہا کہ نہیں، دشمن کو ہماری طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے، اب ہمارے خلاف سازشیں شروع کرے گا. اور انقلاب ایران کے بعد مرجعیت کے خلاف، ولایت کے خلاف جو سازشیں ہیں قابل فہم ہے، دشمن نے اس کی اہمیت کا احساس کیا ہے. 300 ملین آبادی کی مرکزیت، 300 ملین آبادی پوری دنیا سے اس کے بات سنیں، بہت بڑی طاقت ہے. وہ بھی ایک سیاست مدار کی طرح نہیں ہے، جان دینے کے حد تک عظیم طاقت. پیسے نہیں مانگتے، پیسے دیتے ہیں، منت اور احسان نہیں جتاتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں. یہ بہت بڑی طاقت. دشمن حتیٰ پٹھوں کے درمیان، آپ اپنے ملک کی تاریخ کو ایک مطالعہ کریں، پٹھوں کے درمیان بھی ایک طاقتور پٹھو کو رہنا نہیں دیتے، کمزور پٹھو کو پسند کرتے ہیں. فرض کیجئے دشمن کے دو پٹھو ہمارے اقتدار پر آتا ہے، وہ پٹھو جو زیادہ کمزور ہو اس کو زیادہ پسند کرے گا، کیونکہ وہ زیادہ اس کی بات مانتا ہے، اس میں کوئی لیاقت نہیں ہے غلامی کے علاوہ. تو یہ ایک طاقت تھی. امام خمینی نے اس سے استفادہ کیا. پھر عزاداری حسین، تقریباً 1300 صدی سے عزاداری کا سلسلہ جاری ہے. عزاداری کے مختلف ابعاد ہے، لیکن خلاصہ اس عزاداری سے یہ پیغام لیا، کیوں 14 صدی پہلے کے یزید کے خلاف یہ بولتے رہتے ہیں؟ امام حسین نے صرف اپنے زمانے کے یزید کے خلاف قیام نہیں کیا تھا، تاریخ کی یزیدیت کے خلاف قیام کیا تھا. اس کربلا کو آج کے زمانے کے ساتھ ملا دیا، عاشقان حسینی کو عاشقان نائب حسینی بنایا، دشمنان یزید کو دشمنان یزیدیت بنایا، اور جو بھی یزید کے نقش قدم پر چلتے ان کا دشمن بنایا. یعنی عزاداری کے پیغام پہنچایا. آپ انتظار امام زمانہ کرتے ہیں، انتظار کرو. کس کے انتظار کرنا ہے؟ اس ہستی کے انتظار کرنا ہے جو دنیا میں قرآن و سنت نافذ کرے گا، جو دنیا میں اسلام نافذ کرے گا، جو دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کرے گا. اگر اس امام کے انتظار کرتے ہیں تو کیوں آپ اس امام کے دشمن جو اقتدار پر فائز ہے اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے؟ دیکھیں، انتظار سے پیغام انقلاب لیا. اسلام کے ہر حکم میں یہ پیغام ہے. نماز آپ دیکھیے، اللہ اکبر پیغام ہے، خدا سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے. کسی کو بڑا سمجھیں گے تو آپ اپنے اللہ اکبر میں منافقت سے کام لے رہے ہیں.
تو خلاصہ معاشرے میں جو موجود صلاحیتیں تھیں خمس، ہمارے اہل سنت برادران کے ایک مسئلہ، خصوصاً عرب دنیا میں مالی لحاظ سے حکمرانوں سے وابستہ ہے، اسی لیے علماء نماز جمعہ کی خطبہ تک حکمرانوں سے لیتے ہیں، وہ جیسے وہ کہیں گے، دیکھو ابھی حکمرانوں نے حکم دیا آپ فتویٰ دے دیں شرک و کفر کے، فتویٰ دینے لگے، کل کہیں گے جن کے خلاف کفر شرک فتویٰ دیا ہے، اگر کہیں کہ بھائی وہ ہمارے بھائی ہے تو اسی طرح کے فتویٰ دیں گے، کیونکہ مالی لحاظ سے وابستہ ہے حکمرانوں سے. تشیع میں خمس وہ عظیم سرمایہ ہے جو غیر مرجع تقلید نہیں دے سکتے. تو خود بخود ہمارے حوزات ہمیشہ حکومتوں کے گرفت سے باہر رہے، عراق ہمیشہ عثمانیوں کی زیر حکومت، لیکن وہاں کی مرجعیت کبھی عثمانیوں کے زیر تاثیر نہیں گئی. مالی لحاظ جب مستغنی ہو تو ایک قسم کے استقلال کی حفاظت ممکن ہے. تو خمس اب تک ہمارے علماء مستقل تھے، وابستہ نہیں تھے ظالموں کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ، اسی لیے کسی ظالم کے ساتھ نہیں لیا، کسی جابر کے ساتھ نہیں لیا، ظلم میں حصہ نہیں لیا، لیکن اس منفی مبارزہ کے ساتھ مثبت مبارزہ کہ اس خمس سے اسلامی حکومت وجود میں لانے میں کام لے لے، یہ امام خمینی نے شروع کیا. باطل کے ساتھ دوری تو سب اختیار کرتے تھے، ذرہ برابر تعاون نہیں کرتے تھے، لیکن اس طاقت کو استعمال کیا، تقلید کی طاقت، خمس کی طاقت، آزاداری کی طاقت، حکومت حق بنانے کے لیے، باطل کو شکست دینے کے لیے. یہ سرمایہ تھے شہادت اور جہاد اسلام میں، یہ وہ عظیم سرمایہ ہے شہادت اور جہاد، کہ دنیا کی کسی طاقت کے پاس ایسی سرمایہ نہیں. جہاد اور شہادت کا سرمایہ کسی طاقت کے پاس نہیں ہے. مغرب کی مجبوری بھی ابھی یہی ہے، مغرب کے پاس شہادت قابل قبول نہیں ہے، وہ تو نابودی سمجھتے ہیں، جتنے دن ادھر زندگی کریں گے زندگی کریں گے پھر ختم. اب وہ لوگ شہادت کے عاشق نہیں ہو سکتے، وہ یا کامیابی یا بدقسمتی. ہمارے پاس ہے یا شہادت یا سعادت، احد الحسنیین، جنگ بدر بھی ہے، احد الحسنیین، احد الحسنیین کی ایک تفسیر یہ ہے، یا شہادت یا کامیابی، یا دنیا میں کامیاب ہو جاؤ یا شہادت کے ذریعے آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. شکست کا معنی ہی نہیں ہے، ہم عدم نہیں، انسان اپنے معدوم ہونے سے گھبرا جاتا ہے، میں ایک ایسا دن آئے گا کہ میرا نام و نشان نہیں ہوگا. اسلام کہتا ہے کہ نہیں. تو یہ شہادت کے تصور ابھی مغرب میں نہیں دی ہے، اس لیے جہاں عالم اسلام سے بہت ڈرتے ہیں، تو انہوں نے مغربیوں کو، مغربیوں نے اپنے پٹھوں کے ذریعے شہادت کو بدترین جگہ پر استعمال کیا، تکفیریوں کے ذریعے، یعنی تاکہ ہر آدمی شہادت سے نفرت کرنے لگے. شہادت یعنی چھوٹے بچوں کا قتل کرنا، شہادت جہاد یعنی آدمیوں کو آگ لگانا، جہاد یعنی پیغمبر کے صحابی کے لاش کو قبر سے نکالنا. دیکھیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں اور اس کے فلم بھی دنیا کے کونے کونے میں، یہ درخت سازش تھی. مغرب میں دیکھا یہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ نعمت ان کے پاس ہو بھی نہیں سکتی، اسی لیے انہوں نے سوچا اس کو عالم اسلام کے ہاتھ سے چھینے، کیسا جہاد کو، شہادت کو خود عالم اسلام کے خلاف استعمال کرے. عالم اسلام کے پاس یہ طاقت ہے، یہ ایٹم بم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، تو اس طاقت کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کے بجائے ہم شہادت اور جہاد کو خود عالم اسلام کے خلاف استعمال کریں گے. خود کش حملوں میں آپ دیکھتے ہیں سارے کے سارے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، فتوے بھی مسلمانوں کے پاس، قتل عام بھی مسلمانوں کے خلاف، بم بلاس بھی مسلمانوں کے درمیان. تو یہ دشمنوں کی سازش ہے، صاف سازش. یہ جو تکفیری گروہ ہے، دہشت گرد گروہ ہے، جو اسلام کے نام پر یہ اعمال انجام دیتے ہیں، اب دیکھیے یہ اپنے آپ سے پوچھے ہمارے اب تک جو کام کیا اس کا فائدہ کس کو ملا ہے؟ افغانستان کی جہاد سے شروع ہوا ہے. جہاد افغانستان میں فائدہ کس کو ملا؟ امریکہ کے پرانا حریف روس کو شکست دیا ہے. خون مسلمان جوانوں کا بہایا گیا, پیسہ مسلمانوں کا خرچ ہوا, افغانستان جیسا اسلامی ملک نابود ہو گیا, اب تک نہیں سنبھل سکا ہے, ابھی کھنڈرات ہے. نتیجے کیا ملا ہے؟ برادر کشی, خون ریزی, ناامنی مسلمانوں کے لیے, فقر و غربت مسلمانوں کے لیے. نہ صرف افغانستان, پاکستان منشیات سے بھر گیا, پاکستان دہشت گردی سے بھر گیا اسی کے نتیجے میں, پاکستان اسلحہ سے بھر گیا اسی کے نتیجے میں. دو ملک کو اتنا نقصان پہنچا, فائدہ امریکہ کو پہنچا, روس کو شکست دی. پھر ان کو استعمال کر رہے کس کے خلاف؟ ایران کے خلاف, وہ بھی امریکہ کے دشمن ہے, اسرائیل کے دشمن ہے. ایران شیعہ ہے, بہانہ تو یہی کرتے شیعہ ہے, لیکن حقیقت میں دیکھیں شاہ ایران شیعہ نہیں تھا, شاہ ایران بھی شیعہ تھا. کیوں اس کے خلاف نہیں کرتے تھے؟ صرف فرق ہے کہ شاہ ایران اسرائیل امریکہ کے دوست ہے, ایران اسرائیل امریکہ کے دشمن ہے, موجودہ ایران. تو دیکھ رہے ہیں کہ حزب اللہ کے خلاف, سوریہ کے خلاف, یمن کے خلاف, جہاں امریکہ و اسرائیل کے دو دشمن ہو ان کے خلاف ان جہادیوں کو استعمال کر رہے ہیں. پورا عالم اسلام ناامن ہو گیا ہے. عالم عرب میں تین طاقتیں تھیں عسکری لحاظ سے, روس کیا, سوریہ, عراق اور مصر. سائریہ کے لشکر فوج تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئے, بہت کمزور فوج. عراق کی فوج کو تو بالکل ختم کیا, امریکہ آتے ہی پورے کو ختم کر دیا. اور مصر کی فوج کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں. پاکستان عالم اسلام کے طاقتور ترین مسلح افواج میں سے ایک پاکستان میں ہے. اب پاکستان کے افواج کو کمزور کرنے میں یہی تکفیری گروہ لگے ہوئے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ دشمنان, یعنی یہ جو تکفیری گروہ ہے, ان کے جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مجاہد سمجھتے, وہ دیکھے کہ ہمارے اعمال کا فائدہ دشمن اسلام کو مل رہا ہے یا مسلمانوں کو مل رہا ہے. اسی سے سمجھ سکتے ہیں, اسی سے پتہ چلتا ہے کہ استعمال کون کر رہا ہے, کن کے پٹھو ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ شہادت جہاد اسلامی کو امام خمینی نے زندہ کیا, لیکن کیسا زندہ کیا؟ عراق مسلسل میزائلوں کی بارش کرتا تھا, مسلسل ہوائی جہاز ایران کا سب کے ساتھ بائیکاٹ, اس لیے اسلحہ سے محروم. ہم اس وقت وہی پہ تھے, عجیب حالت تھی بمباری کا اور میزائلوں کا. لیکن جب ایران نے میزائل مارنا شروع کیا, خبر دیا عراق میں فلان شہر پر فلان دن میں ہم مارنا چاہتے ہیں, ایک عرصہ تک اجازت نہیں دی کہیں کوئی بے گناہ مارا نہ جائے. پھر جب انتہا ہو گئی, یعنی حکومت اسلامی کی وجود خطرے میں پڑ گیا, تو خبر دی فلان شہر میں فلان ٹائم پر ہم مارنا چاہتے, عوام نکل جائے شہر سے. پھر اس طرح سے کچھ میزائل عراق کے شہروں پر داغے گئے. یہ اسلامی جہاد, اسلامی شہادت ہے جس میں بے گناہ نہیں مارے جاتے. اور لیکن طاقت اسلام کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں جہاں اسلام کو ضرورت ہو. مظہر رحمت خدا بھی ہے, مظہر جباریت خدا بھی ہونا چاہیے لشکر اسلام. تو ان طاقتوں سے امام خمینی استفادہ کیا, نعمتوں سے استفادہ کیا اور انقلاب کو کامیاب کرائے. جس زمانے میں انقلاب کامیاب ہوا, اس زمانے میں دو سپر طاقتیں تھیں, روس اور امریکہ. ان دونوں میں سے کسی ایک کی اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی, شاید اگر ہم مبالغے کے الفاظ استعمال کریں, پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا تھا. کسی دنیا میں کسی کونے میں کوئی گروہ کام کرنا چاہے, ضرور یا روس یا امریکہ, ایک سے مدد لینا پڑتا تھا. ایسے زمانے میں یہ انقلاب ہوا. انقلاب کا نعرہ بھی کیا تھا؟ نہ شرقی نہ غربی. اس نعرے کی جان بھی ہے, یا ایوہ النبی حسبک اللہ من اتبعک من المؤمنین, آپ کے لیے خدا کافی ہے اور مؤمنین کافی. اسی سرچشمے پر اعتماد کیا اور انقلاب کامیاب کرایا. انقلاب کامیاب کرانے کے دوسرے دن ایران کے کردستان میں بغاوت ہوئی، دوسرے ہی دن کردستان میں بغاوت ہوئی، اور پھر ایران کے عرب علاقے میں، ترک علاقے میں، بلوچستان میں، ترکمن میں، تقریباً فارس کے علاوہ باقی ساری قوموں میں بغاوت ہوئی. بعد میں ایران کے ایک غلط صدر آیا، بن صدر کے نام سے آپ جانتے ہیں، وہ فارسیوں کو بھی کہتا تھا آپ بھی اٹھو، کیوں خاموش ہے، اپنے حق طلب کرو، کیونکہ وہ مغرب نواز قسم کا، لبرل قسم کا آدمی تھا، اسلامی نظام نہیں چاہتا تھا، مجبوراً اپنے آپ کو اسلامی لبادہ اوڑھ لیا تھا. تو یہ حالات تھی، لیکن اس ان حالات میں بھی یہی مجاہدین نے قربانیاں مسلسل پیش کی. بڑی بڑی شخصیات شہید ہو گئی، شہید مطہری جیسی شخصیات، بڑے بڑے پاکیزہ جوان شہید ہو گئے. پھر صدام نے حملے کیا، صدام کے حملے میں 35 ممالک شریک تھے صدام کے ساتھ، 35 ممالک کے سپاہی گرفتار ہوئے مغرب کے ممالک کے امداد کے علاوہ. اب اس جنگ کے دوران بھی، اب جنگ ہے، حقیقت ہے، اسلحہ کی ضرورت ہے، صرف تقریروں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ایک دن میں عراق 60 کلومیٹر اندر آیا ٹینک کے ساتھ، پورا اسلحہ کے ساتھ، یعنی سارے بارڈر کھلے تھے، فوج کے نظام درہم و برہم ہو چکا تھا. امریکہ نے جو حملے کیا تھا تبس پر، 2 دن آ کر وہاں بیٹھ گیا تھا، ایرانیوں کو پتہ تک نہیں چلا تھا کہ امریکہ آ گیا ہے، خدا نے خود ان کو ختم کر دیا آندھیوں کے ذریعے. ہوائی یہ حالت تھی. تو ایسی حالات میں جنگ کا سلسلہ جاری رہا. اس حد تک تنہائی کا دور تھا کہ بارڈر پر جو تاریں ہوتی ہے بارڈروں میں، اتنی تاریں بھی بیچنے کے لیے تیار نہیں تھی کوئی حکومت. لیکن اس جنگ میں بھی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، خدا پر اعتماد کیا اور مؤمنین پر. نماز جمعہ زندہ ہو گئے، نماز جمعہ با مقصد، نماز جمعہ حکومت اسلامی کی حمایت کا عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت اسلامی کی حمایت کا ایک عملی مظاہرہ تھا. بارہا مغربی ممالک اب تک بھی کہتے ہیں ایران کے ساتھ عوام نہیں ہے، تو ہر جمعہ میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں لاکھوں کے تعداد میں لوگ آتے ہیں نماز جمعہ میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ایک عملی ثبوت ہے کہ عوام ان کے ساتھ. صرف عملی ثبوت کے علاوہ لوگوں کی تربیت، جذبہ جہاد، نماز جمعہ ہے، دعائیں ہیں جو خدا کے ساتھ راز و نیاز، ان لک فی قرآن کے آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ رات کی عبادت دن میں جہاد کا باعث بنے، ان لک فی النہار سبحا طویلا ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات کی عبادت دن میں جہاد کا باعث بنتا ہے. تو یہ عبادت ایک طرف سے، دوسری طرف سے جہاد، اور محاذوں پر پہلے مرحلے میں عراق اندر آیا تو روک دیا، دوسرے مرحلے میں دشمن کو نکالنا شروع کیا خدا پر اعتماد کر کے. پھر اس کے بعد جنگ کے بعد آپ دیکھیے، جنگ میں 8 سال خراب کیا گیا، بگاڑ دیا گیا. خراب کرنا آسان ہے، یہ بلڈنگ بنانے میں 2 سال لگے گا، خراب کرنا چاہے چند دن میں بم کے ذریعے خراب کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، چند دن کی بھی ضرورت نہیں، ایک لمحہ کافی ہے. تو جنگ کے دوران مسلسل بمباریوں کے ذریعے خراب کیا گیا تھا، اس کی تعمیر نو کی سلسلہ شروع ہوئی. جب پیغمبر کی توہین ہو گئی تو امام خمینی نے وہ جو مشہور فتویٰ دیا سلمان رشدی کے خلاف، اب وائس آف امریکہ امام خمینی کی بیٹی سے کہتا تھا کہ آپ کو مغرب کی حمایت کی ضرورت ہے، اس وقت آپ مغرب کو اپنے آپ سے جدا کر رہے ہیں. تو ان کی بیٹی نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے یہ عرض کیا تھا، انہوں نے کہا کہ پیغمبر خدا کی توہین ہو جائے، ہمیں ایسی ترقی کی ضرورت نہیں ہے. فاسد تعبیر یہ ہے کہ بے جہنم، وہ ترقی جہنم میں چلی جائے جس کے لیے ہم پیغمبر کے توہین کو برداشت کریں. تو اس یعنی اصل بازرگان کا جملہ تھا کہ ہم اسلام کو چاہتے تھے جو پہلا وزیر اعظم تھا عبوری حکومت کے، اسلام کو چاہتے تھے ایران کے لیے، امام خمینی ایران کو چاہتے تھے اسلام کے لیے، یہ ہمارا ان کے درمیان بنیادی فرق تھا. اس ایران وسیلہ تھا، ہدف اسلام تھا، اسی لیے قدم بے قدم آگے آئے. اور رہبران کے اخلاص اور جوانوں کی فداکاری اور قربانی کے ذریعے اس مرحلے سے گزرنے کے بعد ترقی کا مرحلہ آیا. اس مرحلے میں بھی آپ خود دیکھ رہے پوری دنیا اعتراف ہے، تمام تر پابندیوں کے باوجود، تمام تر مشکلات کے باوجود کس طرح سے ترقی کے شاہراہ پر گامزن ہے. میں انتیس تقریباً انقلاب کے پہلے کچھ سال پورا ہونے سے پہلے میں ایران گیا ہوں. اس وقت سے اب تک پاکستان بھی آتا رہا ہوں، وہاں بھی پاکستان روز بروز پیچھے کی طرف جا رہا ہے، ایران روز بروز آگے کی طرف جا رہا ہے. شہروں کو دیکھے بھی اندازہ ہوگا، لوگوں کی زندگی کو دیکھے بھی اندازہ ہوگا، اگرچہ پوری دنیا لگی ہوئی ہے ایرانیوں کو انقلاب سے مایوس کرنے میں لگی ہوئی ہے، کیونکہ دنیا کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام اس زمانے میں انقلاب نہیں لا سکتا ہے، انقلاب لائے اس کو برقرار نہیں رکھ سکتا، انسانیت کی قیادت اور رہبری اسلام نہیں کر سکتا ہے، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اگر ایران ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اسلام یہ صلاحیت ہے کہ امت کی دنیاوی اور اخروی دونوں ترقیوں کا باعث بنے، دین و دنیا دونوں کو جمع کرے، اب اس میں اگر کامیاب ہوا بہت سے ممالک ساتھ دیں گے. آپ کے عنوان بھی کیا ہے؟ انقلاب اسلامی مظلومین کے حوالے سے امید مظلومین. امید مظلومین اس طرح سے ہے، جو اسلام ہے وہ سب کے پاس ہے، جو سرمایہ ہے سب کے. قرآن مجید کے بارے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں، دیکھو قرآن کے، قرآن میں جو حروف مقطعہ ہے الف لام میم را، یہ کہنا چاہتا ہے یہ قرآن انہی حروف سے بنا ہے، تمہارے پاس بھی یہ حروف ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، وہ تو معجزہ ہے اپنی جگہ پر. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یہ سرمایہ جس وجہ سے انقلاب ایران وجود میں آیا، وہ سرمایہ سارے مسلمانوں کے پاس، گو اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس زیادہ ہے، آزاداری، مرجعیت، خمس کا استقلال، یہ چیزیں زیادہ ہیں، لیکن بہت سے چیزوں میں کل عالم اسلام میں اسلام موجود ہے، جتنے حد تک موجود ہے. اسی لیے مغرب یہی چاہتا ہے ثابت کرے کہ اسلام اس صدی میں انسانیت کی قیادت نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے اتنے الزامات لگاتے جس کے حد و حصر نہیں ہے، لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کر. لیکن یہ رہبران ایران کے خلوص ہے کہ دنیا کے تمام تر دشمنیوں کے باوجود، دیکھیں دنیا کے عالم اسلام کے ہمارے خلیج کے ممالک دیکھیں، خود مغربی ممالک ان کی حفاظت کریں گے، ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایران کو آئے دن کسی راستے سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آسمان و زمین فرق ہے، کیونکہ خلیج کے ممالک جیب ہے مغربی ممالک کے لیے، ان کے بینک بیلنس جیسے ہے، یعنی یہ عصائے دست کفار ہے. تو انقلاب اسلامی ایران اب دیکھیے نہ صرف ترقی کر رہا ہے، بلکہ اب سوریہ میں دیکھیے پوری دنیا ایک طرف ہے، لیکن جس طرف ایران آیا، حزب اللہ آیا، روس تو اواخر میں آ گیا، پوری دنیا کے 100 ممالک کے لوگ آئے ہیں، اور امریکہ، یورپ سب ہے، داعش کے بنانے والے خود سب نے اعتراف کیا کہ امریکہ ہے، اس کے باوجود سوریہ میں ناکام ہو گئے، عراق میں انقلابیوں کے مقابل میں ناکام ہو گئے، یمن میں بھی ناکامی کی طرف. تو در حقیقت یہ انقلاب آگے جا رہا ہے. بس وقت ایک بحث تھی انقلاب کو ہم برآمد کرنا چاہتے یا نہیں چاہتے، ایران میں کافی ایک بحث تھی. امام خمینی فرماتے تھے کہ ہم انقلاب کو برآمد کریں گے، انقلاب ہمارا نہیں اسلام کا ہے، یہ میرا ذاتی مال تھوڑا ہے، اسلام ہے. یعنی برآمد کرنے کے معنی عسکری نہیں ہے جس طرح سے روس والے کرتے تھے، امریکہ والے کرتے ہیں، عسکری ذریعے سے اپنے نظریہ ٹھونسنا نہیں، ہم وہی اسلام کو پیش کرتے ہیں، اسلام کو پیش کرتے ہیں. جس اسلام نے ایران میں انقلاب لایا، وہی اسلام ہر جگہ انقلاب لا سکتا ہے. ہم اپنے اخلاق کو پیش کرتے ہیں، اپنی کامیابیوں کو پیش کرتے ہیں۔ جب لوگ سمجھیں گے کہ اسلام کے سائے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو اور خود بخود لوگ اسلامی انقلاب کی حمایت کریں گے، اپنے علاقوں میں اسلامی انقلاب۔ رہبر معظم کا جملہ ہے کہ ہمارا تمنا تھی ہماری کہ کسی دنیا کے کسی کونے میں، کسی جزیرے میں انقلاب اسلامی آ جائے تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکے اسلام اس طرح سے ہوتا ہے۔ ابھی خوش قسمتی سے قلب عالم اسلام میں متحرک ترین جگہ پر انقلاب اسلامی آیا۔ ہم یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام میں یہ عظمت موجود ہے، ظاہر ہے۔ اسی لیے ہم اپنے ملک میں خوش ہیں۔ شاہ ایران بھی شیعہ تھا، شیعہ ہونا کوئی معیار نہیں ہے، اسلام معیار ہے، تشیع حقیقی معیار ہے۔ تشیع حقیقی وہی اسلام ناب ہے جو پیغمبر خدا نے لایا ہے، اور باقی مسلمان بھی، مشترکات بہت ہی زیادہ ہے تمام مسلمانوں کے درمیان۔ اسی لیے دنیا کے مصر میں جب یہ آیا تھا چند سال پہلے، ہم بہت خوش تھے، بہت پر امید تھے۔ مجھے خود یاد پڑتا ہے کوئی 4 سال پہلے کسی پروگرام میں یہی سوال ہوا تو میں نے یہی کہا، ہم بہت امید رکھتے ہیں کہ مصر کے انقلاب کے نتیجے میں پورا عالم عرب میں انقلاب آئے گا، عالم عرب میں انقلاب آنے سے عالم اسلام میں آئے گا۔ لیکن وہاں یہ سارے انقلابات جو انقلاب اسلامی کے انقلاب کے نتیجے میں یہ انقلابات عالم اسلام میں آیا، یہ بیداری آئی تھی، اس بیداری کو ایک قیادت کی کمزوری اور نالائقی کی وجہ سے ختم ہوا۔ دوسرا، تکفیریوں کے ذریعے سارے انقلابات کو بالکل اپنے نطفے میں ختم کر دیا گیا۔ آپ دیکھیے لیبیا میں دیکھیے، الجزائر میں دیکھیے، تیونس میں دیکھیے، مصر میں دیکھیے، جہاں بھی انقلاب ہو وہاں پر تکفیریوں کے ذریعے جن کے باغدور سعودی کے ہاتھ میں، سعودی کے باغدور امریکہ کے ہاتھ میں ہیں، ناکام کیا گیا۔ میں زیادہ آپ کو وقت دوں، علماء تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔